بسم الله. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد، الغني الحميد، ذو العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السديد، ومن أضله فهو تريع البعيد، يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن، وأزكى الصلوات وأطيب التسليمات وأسنى التحيات على حبيبه المعظم ونبيه المكرم سيد ولد آدم ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، قائد الغر المعجلين، سيدي ولدي آدم مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصدق کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی معانی اور مفاہیم اور اجلہ علماء ربانیین سفیان عظام کی زبان سے جو تعوذ کے فوائد و ثمرات اور اس کی جو تفسیر و تشریح اور اس میں موجود حکمت و دانائی کی جو باتیں موجود ہے، اس کو قسط وار ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گزشتہ نشستوں کے اندر آپ حضرات نے تعوذ کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے کیوں رکھی گئی، اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پاک سے اس بات کا اعلان فرمایا کہ جب میرے بندے قرآن پڑھنا چاہیں اور اس کا فہم حاصل کرنا چاہیں تو ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے شیطان مردود سے میری پناہ میں آ جائیں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ حکم اللہ رب العالمین کی جانب سے مرحمت فرمایا گیا. قرآن سے پہلے تعوذ کیوں پڑھا جاتا ہے، اس کے میں نے دو مقصد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے تھے، ایک تلاوت کے حوالے سے، ایک اس کے ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے. اور میں نے کل کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت بڑی طویل بحث اور اہم بحث کو ایک مختصر سی نشست میں پیش کرنے کی میں نے کوشش کی کہ کون سی تلاوت، کون سے عربی کلمات قرآن قرار دیے جائیں گے اور کون سی تفسیر اور ترجمہ قرآن کی روح قرار دیا جائے گا، ان دونوں کا معیار کیا ہے. اگر اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھ لیا جائے تو بندے کے قدم صراط مستقیم سے کبھی شیطان اس کو بھٹکا نہیں سکتا. محض عربی تلفظ کو قرآن نہیں کہا جاتا، قرآن کے لیے باقاعدہ مصحف موجود ہے. اگر زبان سے نکلے ہوئے کلمات عربی میں اس مصحف کا ترجمہ یا اس مصحف کے کلمات کی گردان ہوگی تو اس کو قرآن کہا جائے گا. وہ کلمات جو عربی زبان سے نکل رہے ہیں، اگر وہ کلمات اس مصحف کے اندر موجود ہے تو اسے قرآن کہا جائے گا. محض عربی ہونے کی وجہ سے کسی شے کو قرآن نہیں کہا جاتا. تو جس طرح عبارت قرآن، متن قرآن، متن قرآن کی تفہیم کے لیے اور اس کی سمجھ کے لیے جہاں پر کلمات مصحف کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے، وہیں پر قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ایک بہت اہم موضوع رکھتی ہے اور ایک بہت اہم مقصد رکھتی ہے، تو اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، اسلاف امت نے اس آیت کا کیا معنی، کیا ترجمہ لیا ہے، تو ترجمے کی حقانیت کے لیے اس سلسلے کے ساتھ اس کو جوڑنا ضروری ہے۔ جو ترجمہ، جو تفسیر قرآن کی جا رہی ہے، اگر وہ اس تسلسل کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اسی کا عکس اور پرتو اور مظہر ہو، تو یقیناً وہ روح قرآن ہے۔ جس طرح کے کلمات عربیہ کو آپ مصحف پر لا کر رکھتے ہیں، اگر وہ کلمہ اسی طرح مصحف میں لکھا ہوا ہے تو قرآن ہے۔ اسی طرح اس کا ترجمہ اگر یہ 1400 سال اجلہ علماء سے جڑ رہا ہے، مل رہا ہے، تو وہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ اگر محض عربی زبان کلمہ زبان سے نکلا اور وہ کلمات مصحف کے اندر موجود نہیں، تو وہ قرآن نہیں ہے۔ اسی طرح جو ترجمہ اور تفسیر کی گئی، وہ نبی پاک، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، اجلہ مفسرین سے ثابت نہیں، تو وہ قرآن کا ترجمہ بھی نہیں۔ یہ کل کی نشست کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ لہذا ترجمہ قرآن پڑھنے سے پہلے اور ترجمہ قرآن کرنے سے پہلے یہ ذمہ داری کرنے والے پر بھی عائد ہوتی ہے اور یہ ذمہ داری پڑھنے والے پر بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ کس کا ترجمہ پڑھ رہا ہے، اس ترجمے کی حیثیت کیا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ابلیس کے اس دعوے کو تو ذکر کر دیا تھا کہ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، مولا تو نے مجھے گمراہی کی سزا دے کر جنت سے نکال تو دیا ہے، لیکن میں تیرے راستے میں کسی کو آنے نہیں دوں گا، اور وہ راستہ جو تیری طرف جانے والا ہے، لأقعدن، یہ لام تاکید بانون تاکید ہے، یعنی ضرور بضرور، لام لا یہ تاکید کا معنی دے رہا ہے، نون ثقیلہ جو آگے مشدد آ رہا ہے یہ بھی تاکید کا معنی دے رہا ہے، معنی بن رہا ہے شیطان نے بڑے وسوق سے کہا لأقعدن، میں ضرور بضرور بیٹھ جاؤں گا اور کوئی کوتاہی اس میں نہیں کروں گا، صراطک المستقیم، جو راستہ تیری طرف جا رہا ہے اس راستے پر میں جم کر بیٹھ جاؤں گا، اور قرآن کو پڑھنے والا، یقیناً صراط مستقیم قرآن ہے، یقیناً صراط مستقیم دین ہے، تو جو دین اور قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے میں اس کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں گا، اس کو ورغلاؤں گا، اس کو بہکاؤں گا، اور وہ چیز جو صراط مستقیم سے ہٹا دینے والی ہے وہ اس کے دماغ میں میں داخل کروں گا۔ بچاؤ کب ہوگا؟ کہ جب ایک ہی تعلق ہو جائے کہ ہمارا دامن ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائے کہ جن پر شیطان کا زور نہیں چلتا، اور قرآن نے کہا کہ الا عبادک منہم مخلصین، شیطان خود کہتا ہے کہ چند لوگ تو مولا ایسے ہیں کہ جن پر میرا کوئی زور نہیں چڑھتا، تو اللہ نے فرمایا بس وہ میرے بندے جو ہیں جن پر تیرا زور نہیں چلتا، تو میرے بندوں تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ تو تم پر بھی شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ تو ترجمے کے اعتبار سے اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، شیطان کا زور ہر ایک پر چلے گا، ہر ایک پر اس کا زور چلتا ہے، لیکن قرآن مجید برہان رشید کہتا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربی متوکلون، یعنی امت کے وہ لوگ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو بہت بڑا مخمصہ ہو جائے گا، بس یوں سمجھ لیجئے جس کی دیانت پر، جس کی امانت پر، جس کی سچائی پر امت کا اجماع ہے۔ قبروں میں جو اسلاف امت موجود ہے، جن کو سب لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہے، بس وہی وہ لوگ ہیں جن پر شیطان کا زور نہیں چلتا، وہی لوگ ہیں جن کو قرآن نے صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر ہمیں دعوت دی کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ اب خلاصہ یہ نکلا کہ شیطان ہر ایک کو پچھاڑ سکتا ہے، لیکن ان کو نہیں پچھاڑتا جو خدا کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اور قرآن نے خود کہا کہ ہمارے ذکر سے وہ اس قدر آراستہ ہو جاتے ہیں کہ سورہ آراف میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 201 کے اندر کہ ان الذین اتقوا، کہ بے شک جنہوں نے ہمارے ڈر، ہماری خوف، ہماری یاد، ہماری محبت کو اپنی زندگی کی راہ اور مشعل بنا لیا ہے، فرمایا اذا مسهم طائف من الشیطان، اگر شیطان ان کے دلوں میں قرآن پڑھتے وقت، ہدایت کی بات کرتے وقت اگر کوئی وسوسہ داخل کرے تو فرمایا شیطان کا وسوسہ ان پر کچھ نہیں چلتا، اس لیے تذکرو، جیسے ہی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے وہ خبردار ہو جاتے ہیں، ہماری رحمت انہیں خبردار کر دیتی ہے اور شیطان کا کوئی وسوسہ ان پر حملہ نہیں کرتا۔ فرمایا جیسے ہی شیطان ان کے دل میں بے دینی کی بات داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بے حیا اور بدعقیدگی کی بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو قرآن مجید خود ان کی گواہی دے رہا ہے، کوئی فلسفہ، کوئی
صوفی کا قول نہیں ہے، قرآن خود ان کی تائید بنا رہا ہے، اور صوفیاء نے پھر اسی قول پر سارے مسئلے کو آگے بیان کیا ہے. فرما فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، فوراً اللہ کو نیک بندوں کی آنکھیں کھل جاتی ہے کہ کوئی ہمیں بہکا رہا ہے، اور وہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر خدا کی پناہ میں آ جاتے ہیں. تو مختصر خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن کا وہ ترجمہ حجت ہے، قرآن کی وہ تفسیر حجت ہے جو اولیاء نے کی ہے، قرآن کا وہ ترجمہ حجت ہے، قرآن کی وہ تفسیر حجت ہے جو صحابہ نے کی ہے، قرآن کا وہ ترجمہ حجت ہے، قرآن کی وہ تفسیر حجت ہے جو تابعین نے کی ہے، اور جو ترجمہ جو تفسیر تابعین تبع تابعین اولیاء سے ہٹ کر کی جائے وہ شیطان کا بیان کیا ہوا بیان ہے، رحمان کا نہیں ہے. رحمان کا بیان کیا وہی بیان ہے جس کو صحابہ نے بیان کیا ہے، تابعین نے بیان کیا اور اولیاء نے بیان کیا ہے. اور اہل سنت و جماعت کے لیے تحریر نعمت کا مقام ہے کہ الحمدللہ ہمارا درس قرآن ہو یا ہماری تفاسیر ہو یا ہمارے ترجمے ہو، میں کوئی بڑھ چڑھ کر کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، یہی گز اور یہی میدان ہے، مارکیٹ میں ہماری ساری تفسیریں موجود ہیں، ہمارے اسلاف کی ساری کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، ہمارے جن کو ہم فالو کرتے ہیں ان کی تمام کی تحقیق مارکیٹ میں موجود ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کسی قرآن کی ایک تفسیر کو ثابت کر دو کہ جو عقیدے اور نظریات کے مطابق ہو، اور وہ عقیدے اور نظریات والی تفسیر رسول اللہ سے جدا ہو، صحابہ سے جدا ہو، تابعین سے جدا ہو، اولیاء سے جدا ہو. میں بڑے وثوق کے ساتھ ان رحمانی بندوں کے علم پر اعتماد کر کے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم سر پیٹتے پیٹتے رہ جاؤ گے، ایک تفسیر ہی بتا نہیں سکتے جو اجماع امت کے خلاف ہو. اسی لیے ہم ترجمہ کرتے وقت حدیث پڑھنے سے نہیں ڈرتے، ہم ترجمہ کرتے وقت غوث اعظم کا نام لیتے ہوئے نہیں ڈرتے، ہم ترجمہ کرتے وقت اسلاف امت کی تفاسیر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھتے. آپ اہل سنت کے علماء کو جب بھی دیکھیں گے کہ وہ قرآن پڑھیں گے تفسیر کا حوالہ دیں گے، قرآن پڑھیں گے حدیث کا حوالہ دیں گے، قرآن پڑھیں گے تابعین کا حوالہ دیں گے، قرآن پڑھیں گے ائمہ امت کا حوالہ دیں گے. یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم نے ترجمہ اپنی رائے سے نہیں کیا، جو ہمیشہ سے کیا جا رہا تھا وہی کیا ہے. لیکن آپ دوسرے عوانوں کے اندر دیکھیں گے کہ وہ قرآن کھولے گا ترجمہ کہتا چلا جائے گا، آپ اگر اس کو روک کر پوچھے جناب یہ ترجمہ کہاں سے ثابت ہے، کہ عربی کا ترجمہ میں کر رہا ہوں. ہم نے کہا جی عربی کا ترجمہ کرنے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، ورنہ حضرت ابو بکر عمر عثمان خود عربی تھے، رسول اللہ نے ان کے لیے کیوں ترجمہ کر کے دکھایا ہے. پتا چلا قرآن ایسی کتاب نہیں کہ صرف لفظ کے ترجمے سے سمجھ میں آ جائے، اگر قرآن صرف لفظ کے ترجمے سے سمجھ میں آ جایا کرے تو میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں. کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی، مثال کے طور پر ایک حدیث پاک ہے، اب دعا مخ العبادہ، بڑی مشہور حدیث ہے، اب دعا والذین یدعون کی میں نے کل بات کی تھی نا، ہم نے کہا اس کا ترجمہ عبادت کا ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے کہا پکار کا ہوتا ہے. ہم نے کہا پکار کا ہوتا تو پھر ہمیں بتاؤ کہ سرکار کے سامنے کون پکار رہا تھا، پھر ترجمہ ثابت کرو حضور سے کہ اللہ کو چھوڑ کر رسول کے سامنے کون پکار رہے تھے. ابو بکر پکار رہے تھے، عمر پکار رہے تھے، عثمان پکار رہے تھے، علی پکار رہے تھے، صحابہ پکار رہے تھے، یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا. یقین ابو جہل پکار رہا تھا، ابو لہب پکار رہا تھا، دیگر اور کفار پکار رہے تھے. تو پتا چلا یہاں پر معنی پکار کے نہیں ہوگا، عبادت کے ہوگا، اور دون کا معنی اولیاء انبیاء کے نہیں ہوگا، بت کا ہوگا. تو حضور کی سیرت اور یہ سارے تسلسل کو اگر آپ ملحوظ خاطر نہ رکھیں تو قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جو صرف ترجمے سے سمجھ میں آ جائے. یہ تسلسل ضروری ہے، یہ تحقیق ضروری ہے، اور میں یہ لاجیکل وہ باتیں بھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ کسی کی عقل اس کا انکار نہیں کر سکتی. یہ میں آپ کھلی کچہری آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں اس موضوع پر، میں اپنے دلائل پیش کر رہا ہوں. اگر آپ کا جی چاہے درس کے آخر میں سوال کرنے کی تو میں اس موضوع کے حوالے سے آپ کو کھلے دل سے اجازت دیتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو سوال اس موضوع کے حوالے سے آپ کھڑے ہو کر سکتے ہیں. آپ کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، مجھے اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر صحیح موقف آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اور وہ صحیح موقف جو ہمیشہ امت نے جس کو لازم رکھا تھا. آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ کسی اور کو مشورہ کر کے کل لا سکتے ہیں، پرسوں لا سکتے ہیں، لیکن بات ہوگی ادبی زبان میں، بات ہوگی علمی زبان میں، بات ہوگی دیانت کی زبان میں، بات ملاؤں کی محبت میں نہیں ہوگی، بات اللہ اس کے رسول کی محبت میں ہوگی. یہ معیار ہوگا، صرف یہ کسوٹی ہوگی، اس پر آپ مجھے بھی پرکھیں گے، میں آپ کو بھی پرکھوں گا، اور معیار دیکھا جائے گا کہ جس میں رسول کی عظمت و عزت کس ترجمے سے ثابت ہوتی ہے. جس سے اللہ کی عزت اور رسول کی عزت ثابت ہو جائے وہی ترجمہ درست ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول کی عزت ثابت نہ ہو وہ ترجمہ درست نہیں ہے. مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ رب العالمین نے مکر کیا اور خدا کا مکر سب سے بہتر ہے، معاذ اللہ، یہ خدا کی عزت و تکریم نہیں ہے. اللہ یستہزئ، اللہ ٹھاٹا مارتا ہے، اللہ ہنستا ہے، یہ معنی کیا گیا ہے. جتنے ترجمے آپ اٹھا کر دیکھیں، مودودی کو دیکھیں، دیگر لوگوں کو دیکھیں، یہ ترجمہ کیا ہے. اللہ ٹھاٹا مارتا ہے، اللہ ٹھاٹا کرتا ہے، اللہ ہنستا ہے، اللہ مذاق اڑاتا ہے. مذاق اڑانا بے وقوفوں کا کام ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، پہلے پارے موجود ہے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو، مذاق کرنا تو بے وقوفوں کا کام ہوتا ہے. اب اللہ یستہزئ کا معنی اگر یہ کر دیا جائے کہ خدا مذاق کرتا ہے، تو یہ ذات الوہیت کا تقدس ہے یا مذاق ہے؟ اسی لیے بر صغیر کے اندر اردو زبان میں جس نے ترجمہ کیا کہ جس میں شان الوہیت کے تقدس کو بھی ملحوظ رکھا گیا اور شان رسالت کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھا گیا، وہ بلا کسی اختلاف اور مبالغے کے امام اہل سنت امام احمد رضا کا ترجمہ ہے. آپ اٹھا کر دے سکتے ہیں، اور میں آپ کو زیادہ دور نہیں لے جاتا، یہ مارکیٹ موجود ہے، آپ جائیے تحقیق کیجئے، سارے تراجم اٹھا کے دیکھیے. مجھے مزید تحقیق کی ضرورت نہیں، میں گاؤں دیہات میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے خطاب نہیں کر رہا، میں ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں جو علم کے اندر بڑا دم اور خم رکھتے ہیں. تو لہذا میں صرف، آپ صاحبان علم ہیں، صاحبان دانش و فکر ہیں، میں آپ کے سامنے صرف دعوت فکر رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ مرنے سے پہلے اس بات پر غور کریں کہیں شیطان قرآن کے راستے میں بیٹھ کر ہمیں گمراہ تو نہیں کر رہا، کہیں ہمارا دامن ان لوگوں سے چھوٹ تو نہیں گیا کہ جن پر شیطان کا حملہ نہیں چلتا. اور اگر ہمارا دامن ان سے جڑا ہوا ہے تو یقیناً آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ بات وہی ہونی چاہیے جو اجماع سے ہوئی ہے، جو ہمیشہ سے ہوئی ہے. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ قرآن محض ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتا. اگر قرآن محض ترجمے میں سمجھ میں آتا تو آپ عام انگریزی جیسی زبان جو ایک جگہ سے شروع ہوتی دوسری جگہ ختم ہو جاتی ہے، جو محدود زبان ہے جس کو دو مہینے تین مہینے میں کہتے عبور کر لیں گے آپ اس زبان کو، جگہ جگہ اشتہارات آپ دیکھتے ہیں. عربی زبان وہ ہے جس کو ہم اپنے مدرسوں میں آٹھ آٹھ سال گرامر پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی تشنگی باقی رہتی ہے. یہ وہ وسیع اور عریض زبان ہے. عربی زبان جو خود اتنی وسیع ہے کہ زبان تو بعد میں اس کی گرامر آٹھ آٹھ سال پڑھنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی ہے، تو اس پر کمال اور اس کے اصول ختم نہیں ہوتے تو زبان کے سمندر میں ہم کہاں داخل ہوں گے. تو اہل عرب کی زبان اتنی وسیع ہے، تو قرآن تو عربی کا ناز ہے، قرآن تو اہل عرب کا ناز ہے، تو جو عربی ہے اس کے مضامین اتنے وسیع ہے، تو قرآن نے تو اہل عرب پر ناز کیا ہے تو اس کے مضامین کتنے دقیق ہوں گے، اس کے مضامین کتنے مشکل ہوں گے. اور یقیناً اس کے مضامین کو حل کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک آیات کی تفسیر خود بیان فرمائی، اپنے صحابہ کو خود فیضان علم مرحمت فرمایا، صحابہ کے بعد ان کے شاگردوں کو علم ملا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد علوم قرآن پر اتنا زبردست کام ہوا ہے کہ جب بھی مدرسوں کے اندر اور وہ تمام کورسز کے جس کے اندر تعلیم قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے، میں بڑا حیران ہوا، میں نے ڈاکٹر سرار صاحب کے پروگرام میں دیکھا، ان سے کسی نے کہا کہ میں قرآن کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، کہ بس ٹھیک ہے، بس چھوٹی موٹی گرامر آپ پڑھ لیجئے اور عربی کے چند کلمات پڑھ لیجئے، اس کے لیے کوئی بہت بڑا لامہ فہمہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا آپ کو قرآن ترجمے میں آ جائے گا. میں کہتا ہوں یہ سراسر گمراہی ہے، یہ سراسر گمراہی ہے. تھوڑی بہت فالا فالا کی گردان اور مزید فی اور مجرد کے سیغے سیکھنے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے. قرآن اس تسلسل کا نام ہے جس میں صحابہ کے عقائد و مذاہب کو دیکھنا پڑتا ہے، جس میں قرآن کے آیات و سباق کو دیکھنا پڑتا ہے، جس میں بلاغت پر نظر رکھنی پڑتی ہے، اہل عرب کے طرز تکلم کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے، زبان علم میں فصاحت و بلاغت کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے، علم تفسیر، علم بدی، علم معنی کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے، علم گرامر کو، علم تاریخ کو، علم جغرافی کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے. ان تمام علوم کو جب جمع کرتے ہیں تب جا کے قرآن کی راہ ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں تاریخ بھی ہے. قرآن باضابطہ ایک اہل عرب کے اعتبار سے فصاحت کا ایک بہت بڑا فن بھی ہے. اہل عرب آپ جانتے ہیں کہ آپ سیدھے سیدھے انداز میں اگر کسی کو طنز کریں گے تو بہت لمبے جملے آپ کو کہنے پڑتے ہیں اور اس میں وہ بگڑ بھی جاتا ہے، لیکن جب غزل اور نظم آپ کہتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں، بلکہ ایک کلمہ کہتے ہیں اور اس کو چبھ جاتا ہے، لیکن اس سے وہ بظاہر معنی بھی ثابت نہیں کر سکتا لیکن چبھن بھی اس کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو زبان کا کلام جو ہے وہ نظموں میں ہوتا ہے، غزلوں کے اندر ہوتا ہے. تو عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور وہ تمام غزل جو تغزل کے اندر ایک بہت بڑا مقام رکھتے تھے، جب وہ قرآن کا انداز تغزل دیکھتے تھے تو وہ حیران ہو جاتے تھے کہ ایسا کلام تو کوئی انسان لکھ نہیں سکتا، یہ خالق کا ہی کلام ہو سکتا ہے. تو جہاں اہل عرب کو اپنی فصاحت پر اتنا ناز ہے، وہ عربی کے سامنے عربی پر اتنا ناز کرتے ہیں، اہل عرب کو سب سے زیادہ ناز، وہ اجمیوں پر کیوں چڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہماری زبان سب سے اعلیٰ ہے، ہم بڑی زبان والے، ہم اہل عرب ہیں، اہل عرب کو اپنی زبان پر بڑا فخر ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں جب قرآن اترا تو قرآن نے ان کے تمام غرور کو خاک میں ملا دیا اور بتا دیا کہ تمہاری زبان کیا ہے، عربی تو وہ ہے جو محمد رسول اللہ کی زبان سے نکل رہی ہے.
اور اس ہمارے محبوب کی زبان سے نکل رہی ہے جس نے غزلیں پہلے کبھی یاد نہیں کی تھی،
جس نے نظمیں کبھی یاد نہیں کی تھی، کسی نے اس نے کبھی شعرا کی جماعت میں شرکت نہیں کی تھی، اس نے کبھی مجلس مشاعرے کے اندر جا کر غزلیں نہیں پڑھی تھی۔ یہ وہی ہے جو کسی مدرسے میں نہیں گیا ہے، یہ وہی ہے جس نے کسی صحیفے کو نہیں پڑھا، لیکن الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے اس نے قرآن سکھا کر اس کی زبان سے جاری کر دیا ہے۔
تو یہ قرآن کی فصاحت ہے میرے دوستو، اس پر کس طرح عبور حاصل کیا جا سکتا ہے؟ میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قرآن صرف سمجھ میں آئے گا اس تسلسل سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کڑی سے جڑ جائیں تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔
قرآن لفظی ترجمے سے کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ میرا دعویٰ ہے اور اس پر تمام حقائق موجود ہے۔ قرآن سمجھ میں آئے گا رسول سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ مجتہدین سے، اولیاء سے، اجماع سے، جس پر امت کا گروہ، عظیم گروہ جمع ہوا ہے، وہی قرآن کا ترجمہ ہے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کی اکثریت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، میری امت کی اکثریت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، ایک تو میرے دلیل کی، میرے دعوے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن صرف لفظی طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ قرآن ہے تو فصاحت میں لیکن وہ اترا ہے عربی میں اور اہل عرب کے لب و لہجے پر اترا ہے۔ قرآن اہل عرب کے لب و لہجے پر اترا ہے، پھر بھی وہ نہیں سمجھتے، پھر بھی وہ اس کو، حضرت عمر کا کتنا بڑا مقام ہے، وہ قریش کے سفیر ہیں، بہترین عربی مبلغ ہیں۔ حضرت علی کا کتنا بڑا مقام ہے، سیدنا ابو بکر کا فصاحت میں کتنا بڑا مقام ہے، حضرت عثمان غنی کا عربی بولنے میں کس قدر مقام ہے، حضرت کعب بن زہر وغیرہ، یہ عرب کے بڑے بڑے شعرا رہے ہیں جن کے سامنے بڑا بڑا شاعر عربی میں رک نہیں سکتا تھا، لیکن جب حضور کے پاس جاتے تو کہتے ہیں حضور اس آیت کا کیا مطلب ہے بتائیے تو صحیح، حالانکہ الفاظ نکل رہے ہیں، ترجمہ بھی وہ سمجھ رہے ہیں لیکن قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کو حضور سے سمجھ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لفظ کا ترجمہ، ایک ہوتا ہے متکلم کی نیت۔ میں اگر آپ سے ایک لفظ بولوں آپ کو ترجمہ تو سمجھ میں آئے گا، لیکن آپ حقیقت تک پہنچنے کے لیے میری مراد پوچھنا چاہیں گے کہ یہ تو آپ نے کہا ہے لیکن اس کی مراد کیا ہے، تو قرآن کے لفظ سے اس کا ترجمہ تو ہو سکتا ہے، مراد خداوندی صرف رسول اللہ بتائیں گے، اس کے مراد و مدعا کو صحابہ بتائیں گے، اس کے مراد و مدعا کو اجماع امت سے بتایا جائے گا۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس کو اور سمیٹ کر آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے، تاکہ جو میرے نوجوان دوست اس میں شغف رکھتے ہیں تو ان کے لیے واضح ہو جائے۔ دیکھیے دعا 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 کا معنی پکار کے بھی، عبادت کے بھی ہے۔ کل میں نے اس پر ایک بات آپ کے سامنے پیش کی تھی، والذین یدعون من دون اللہ، ایک حدیث پاک ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، دعا جو عبادت کا مغز ہے۔ اب ہم کہتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے، اس کا مطلب ہم یہ کہتے ہیں وہ دعا، میں اس کا یہ ترجمہ کرتا ہوں، دعا کمانا پکارنے کا تو ہے لیکن میں اس کا یہ ترجمہ کرتا ہوں، وہ دعا جو عبادت ہے، وہ دعا، وہ پکار عبادت کا مغز ہے کہ جب پکارنے والا ایسے ذات کو پکارے جس کے بارے میں اس کا عقیدہ ہو کہ یہ بغیر کسی کے سنائے خود سنتا ہے، بغیر کسی کے دیے خود دیتا ہے، تو ایسی پکار جب کسی کو پکاری جائے گی تو وہ پکار عبادت ہے۔ آپ کسی کو پکار رہے ہیں، جس کو آپ پکار رہے ہیں اس کے متعلق اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ وہ میری پکار کو خود سے سنتا ہے اور میری پکار پر میری فریاد رسی خود کرے گا بغیر کسی وسیلے کے، تو یہ پکار عبادت ہے اور یہ خدا کے ساتھ خاص ہے، یہ خدا کے ساتھ خاص ہے۔ اگر آپ کسی کو پکار رہے ہیں اور اس نظریے سے پکار رہے ہیں کہ یہ میری آواز اللہ اس تک پہنچائے گا، میری آواز خدا اس تک پہنچا دے گا، اور میں جو اس کے ساتھ چاہتا ہوں خدا اس سے طاقت دے گا اور یہ مجھے لوٹا دے گا، تو یہ محض پکار ہے، عبادت نہیں ہے، یہ محض پکار ہے، عبادت۔ مثال کے طور پر آپ کا دوست مسجد کے اس کنارے کھڑا ہے، آپ اس کو آواز دیتے او بھائی، تو یہ بھی تو پکار ہے نا، یہ بھی تو پکار ہے۔ تو اگر اس طرح آپ اگر کسی کو پکاریں گے تو کیا شرک ہو جائے گا؟ تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اس طرح پکارنا، کسی کو اس طرح پکارنا کہ جس کو پکارا جا رہا ہے اس کے بارے میں پکارنے والا یہ علم رکھے کہ جب میں پکاروں تو میری مراد وہ سمجھ لے گا، تو یہ شرک ہے۔ یعنی جس کو آپ پکار رہے ہیں، جس کو آپ نے آواز دی اور آپ نے یہ نظریہ رکھا کہ میں نے اس کو کیوں پکارا، بغیر مقصد بتائے، بغیر مقصد بتائے وہ میری پکار کو سن لے گا، یہ شرک ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی تعریف غلط ہے۔ مثال کے طور پر آپ فلیٹ میں رہتے ہیں پانچویں فلور پہ، نیچے سبزی والا جا رہا ہے، نیچے سبزی والا جا رہا ہے، آپ نے اوپر سے اس کو پکارا او بھائی، تو اس نیت سے پکارا نا کہ میں اس کو جو پکار رہا ہوں یہ میری مراد سمجھ کے رک جائے گا کہ سبزی دینی ہے، تو کیا اس کو شرک کہا جائے گا؟ کیونکہ تھانوی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ کسی کو اس نیت سے پکارنا کہ جس کو پکارا جا رہا ہے تو پکارنے والا یہ ارادہ رکھے کہ بغیر مقصد بتائے صرف میری پکار سے میرا مدعا سمجھ لے. میں کہتا ہوں اگر یہ شرک ہے تو 24 گھنٹہ شرک ہوتا رہے گا. آپ کا دوست دور کھڑا ہے, آپ اس کو پکاریں او او میری بات سنو, آپ اس کو پکار رہے ہیں اور اس نیت سے پکار رہے ہیں کہ میری پکار سے میرے مراد کو سمجھ کر وہ کہے گا میں ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں تو قریب آ گیا. تو آپ نے پکار میں مقصد کو ظاہر کیے بغیر اس کی سمجھ کا عقیدہ رکھا کہ نہیں رکھا, تو یہ تو شرک ہو جانا چاہیے. لیکن یہ شرک نہیں ہے, شرک نہیں ہے. شرک اس صورت میں ہوگا جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو خدا سمجھا جائے, اور خدا کب سمجھا جائے کہ وہ میری پکار کو خود سے سنتا ہے, میری پکار کو خود سے سنتا ہے بغیر کسی کے سنائے, اور جو میں حاجت اس سے چاہتا ہوں بغیر خدا کے چاہے وہ میری حاجت کو پورا کر سکتا ہے. تو یہ وہ پکار ہے, یہ وہ پکار ہے جو عبادت کہلاتی ہے. اور اگر ایسی پکار ہو کہ میں کسی کو پکاروں میری آواز خدا اس تک پہنچا دے گا اور خدا اسے طاقت دے کہ وہ میری مراد کو پورا کر دے, تو یہ صرف پکار ہے عبادت. فرق سمجھ گیا؟ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ آگے موضوع آئے گا یہ کنابویہ کنستائی, میں اس میں اس کو اور ڈیفائن کروں گا کھولوں گا, لیکن میں یہ ضمن چھوٹے چھوٹے قاعدے اس لمبی طویل بحث کے آپ کے لیے سبق وائز, آپ کے لیے درس وائز ایک ایک نقطہ آپ کے ذہن میں ہر درس میں ڈال رہا ہوں. کاش آپ اس کو محفوظ کرتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گرانی آپ سمجھتے ہیں نا یہ ساری ایک لہجے کے اندر حل ہو جائے گی. اور یہ وہ اصول ہے کہ یہ ہر جگہ آپ کے لیے معاون ہوں گے, اور یہ اٹل اصول ہے جس کا جواب کوئی دے نہیں سکتا, کیونکہ یہی وہ اصول ہے قرآن کو سمجھنے کی جو میں آپ کو مثالوں میں سمجھا رہا ہوں, یہی وہ طریقہ ہے دین کو سمجھنے کا, اور یہی وہ طریقہ ہے جو 15 جلد عربیوں میں لکھی گئی ہے, جو اس میں لکھا گیا ہے, جو میں آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سنیے, الدعاء هو العبادة, پکار عبادت ہے. کہنے لگے جی آپ کہتے تو یا رسول اللہ یہ پکار ہے. ایک شخص مجھ سے کہنے لگا یہ پکار ہے, تو میں نے کہا پکار تو ہے, ہم نے تو رسول اللہ کو پکارا ہے, بالکل پکارا ہے, یا کہہ کر پکارا ہے, یا غوث اعظم کہہ کر پکارا ہے, اس میں کیا حرج ہے؟ کہا جی پکار عبادت ہوتی ہے. میں نے کہا پکار عبادت ہوتی ہے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا جی حدیث میں الدعاء هو العبادة, پکار عبادت ہے. میں نے کہا کون سی پکارنا عبادت ہے؟ صرف محض پکار دینا عبادت ہے؟ کہا ہاں, کسی کو بھی آپ پکاریں گے عبادت ہو جائے گا. میں نے کہا خدا سمجھ کر یا غیر خدا سمجھ کر؟ کہا یہ کوئی چکر نہیں ہے, بس پکارو اور شرک ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی اگر یہ فاٹک تم نے کھول لیا تو پھر تو تم بھی نہیں بچو گے اس میں. بقول شاعر کے کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, لو آپ اپنی دام میں صیاد آ گیا. یہ تو ایسا خطرناک دروازہ تم کھول رہے ہو کہ خود تم بھی بچ پاؤ گے اس میں. کہا جی جس کو پکار رہے ہو خدا سمجھو یا نہ سمجھو شرک ہو جائے گا. ہم نے کہا ترجمہ تم نے کہاں سمجھا؟ عربی ہے, الدعاء, دعا کا معنی پکار ہے. ہم نے کہا صرف یہ دعا کا لفظی ترجمہ کرنے سے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا, اس کا سیاق و سباق دیکھنا پڑے گا, مخاطب کون ہے یہ دیکھنا پڑے گا, کون پکار رہا ہے یہ دیکھنا پڑے گا, غرض کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. ان تمام چیزوں کو جمع کریں گے جب ترجمہ سمجھ میں آئے گا. اور کہنے لگے جی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, ہمیں ریال جو مل رہے ہیں ہمارا کام ہے صرف اسی عقیدوں کو پھیلائیں, ہم نے پڑھ لیا اور آپ کو بتا رہے ہیں الدعاء هو العبادة, پکار عبادت ہے, دعا عبادت ہے. میں نے کہا پکار کا معنی تم نے کہاں سے نکالا؟ کہا دعا سے, پکار عبادت ہے. میں نے کہا اگر یہی ہے تو پھر تو تم نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا, تم نے تو پھر نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا. قرآن خود سورہ نور میں نبی پاک کے بارے میں کہتا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول, دیکھیں دعا کا لفظ آیا نا, اب اس کو ٹیلی کریں ملائیں, اگر پکاری شرک ہے تو خدا کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. فرمایا رسول کو اس طرح دعا نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو دعا کرتے ہو. پتا چلا خدا نے عامیانہ دعا سے منع کیا ہے لیکن رسول کو دعا کرنے کی اجازت دی ہے کہ تم رسول کو پکارو. لا تجعلوا الدعاء الرسول, رسول کو پکارنا ایسا نہ کر دو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارنا کرتے ہو, بلکہ ہر ایک سے ہٹ کر رسول کو دعا کرو. اگر دعا کا معنی عبادت ہے تو خدا تو خود یہاں پر رسول کو دعا کرنے کی اجازت دے رہا ہے. تو لفظ دعا کو اگر دیکھیں گے تو شرک خود ہی لازم آتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب گمراہی کی طرف چلے گئی اور آپ ان کو تبلیغ کرتے رہے آؤ آؤ آؤ, وہ نہیں آتی, تو جب آپ دل برداشتہ ہو گئے اور ان سے پریشان ہو گئے تو رب کی خدمت, رب کی بارگاہ میں عرض کی, قال انی دعوت, انی یہ دعا جو مصدر ہے اس کا متکلم کا صیغہ ہے, انی دعوت قومی لیلا و نہارا,
یا اللہ میں اپنی قوم کو صبح شام دعا کرتا رہتا ہوں.
اگر دعا پکار بمانا شرک ہے تو حضرت نوح علیہ السلام جو اپنی قوم کو پکار رہے ہیں تو نوح علیہ السلام کے ایمان پر کیا فتویٰ دو گے تم؟ حالانکہ لفظ وہاں پر دعا کا موجود ہے. تو دیکھیں ایک ہی لفظ ہے جو ہر جگہ پر آ رہا ہے. کہا کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا, میں صبح شام دعوت میں پکارتا ہوں قومی اپنی قوم کو, لیلا و نہارا رات اور دن میں اپنی قوم کو پکارتا رہتا ہوں. تو اگر پکار مطلقاً شرک ہے تو حضرت نوح تو خود کہہ رہے ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا.
یہی گڑبڑ ہوتی ہے جب بزرگوں کا دامن چھوڑا جاتا ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں پر شیطان پکڑ کے گمراہ کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, یعنی لفظ تو ہر جگہ پر دعا کا آ رہا ہے لیکن جہاں الگ الگ معنی کرنا ہے اس کو اگر ملحوظ نہ رکھا گیا تو سمجھ جاؤ شیطان نے شکار کر لیا. اور بندہ جس کو قرآن کا معنی سمجھ رہا ہے وہ قرآن کا معنی نہیں, وہ تفسیر نہیں بلکہ قرآن نہیں بلکہ وہ شیطان کی رائے ہے. اور لیکن اگر آپ دامن اولیاء صالحین کا جوڑ لیں تو وہاں پر آپ کو بات پتہ چل جائے گی کہ دعا پکار دو قسم کی ہوتی ہے, ایک بندہ سمجھ کے پکارنا ہوتا ہے, ایک خدا سمجھ کے پکارنا ہوتا ہے. خدا سمجھ کر اس کے لوازمات کے ساتھ پکارا گیا تو یہ پکار محض پکار نہیں, اس پکارنے کو عبادت کہا جائے گا, اس پکارنے کو عبادت کہا جائے گا. اور اگر خدا نہیں خدا کا بندہ خدا کی مخلوق سمجھ کر اگر اس کو پکارا جائے تو اس پکار کو عبادت نہیں صرف پکار کہا جائے گا. تو یہ واضح فرق ہے جس کو فرق نہ کرنے کی وجہ سے گویا کہ شرک لازم شرک کی یہ باتیں کرتے ہیں. خود جامع ترمذی ابن ماجہ وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے, قاضی جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ تو آپ سے بہت دور ہے, جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ آپ سے بہت دور ہے, اس کے لیے عقیدہ تو آپ نے رکھ لیا نا کہ وہ میری بات سن رہا ہے, میری بات سن رہا ہے. تو ہم نے کہا کسی کے لیے عقیدہ رکھنا کہ وہ دور سے میری بات سن رہا ہے وہ شرک ہے؟ کہنے لگا ہاں شرک ہے. میں نے کہا شرک تو جب ہوتا جب خدا دور سے سنتا, خدا دور ہے نہیں تو شرک کیسے ہو جائے گا؟ دور تو مخلوق کے لیے تصور کرنا جائز ہے کہ یہاں سے ہم پکارے مصطفیٰ سن لے, تو یہ تو نظریہ درست ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہم اپنی ذات سے دور مانے وجود کے اعتبار سے تو اس کے لیے یہ دوری مخلوق کے لیے تو قاعدہ بن سکتی ہے, خدا کے لیے نہیں بن سکتی, اس لیے کہ خدا کو جو دور بولے گا وہ خود کافر ہو جائے گا. قرآن کی گئی آیات کا انکار لازم آئے گا, اس لیے کہ قریب اور دور ہونا یہ جسم کی صفات ہے. اللہ رب العالمین اس عالم عالمین میں آنے سے اور ان تمام باتوں سے پاک ہے, ان تمام باتوں سے پاک ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہم فلیٹس میں رہتے ہیں, ایک بلڈنگ کے اندر نہ جانے کتنے مکانات ہوتے ہیں, پڑوس میں کیا ہو رہا ہے ہمیں خبر نہیں ہوتی, لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ جسے یہ تاثیر عطا فرمائے تو ان کی شان کیا ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دنیا میں عورت اپنے شوہر سے لڑتی ہے, یہ ابن ماجہ حدیث ہے کہ جب عورت اپنے شوہر سے لڑتی ہے جھگڑا کرتی ہے اور اسے تنگ کرتی ہے پریشان کرتی ہے اور شوہر اس پر برداشت کرتا ہے تو ان کا مکالمہ جو بیڈ روم میں ہو رہا ہے تو ڈرائنگ روم والے کو خبر نہیں, چلے جائے کہ باہر پتا ہو, لیکن اس زمین سے لے کر آسمان تقریباً 5000 اور ایک روایت کے مطابق 50,000 سال کا سفر ہے, کتنے, اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 50,000 سال کا سفر ہے, پھر دوسرے سے تیسرے کے درمیان 50,000 سال کا سفر ہے, تیسرے سے چوتھے کے درمیان, چوتھے سے پانچویں کے درمیان, پانچویں سے چھٹے کے درمیان, چھٹے سے ساتویں کے درمیان, اور ساتویں کے اوپر جو سدرہ ہے اس کے درمیان بھی اتنا فاصلہ 50,000 سال کا ہے, اور سدرہ کے ساتھ جنت ہے, سدرہ کے ساتھ جنت ہے. یہ طویل راستہ ہے, یہ طویل راستہ ہے جس میں ایک نہیں نہ جانے کتنے کھربوں کھرب کلومیٹر بن جاتے ہیں کہ جو جنت تک کی مسافت جس کو ہم پیمانے میں بھی نہیں لا سکتے, عدد و حساب میں بھی نہیں لا سکتے, اس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. یہاں بیوی اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی ہے, بیڈ روم میں جھگڑا ہو رہا ہے, ڈرائنگ روم والے کو خبر نہیں, لیکن یہ آواز کون سنتا ہے؟ جنت کے اندر جو اس کے نکاح میں آنے والی حوریں ہیں وہ 70 حوریں وہاں پر اس مکالمے کو سن رہی ہوتی ہیں, وہ 70 حوریں وہاں اس مکالمے کو سن رہی ہوتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے مکالمے کو سن لیتی ہیں اور وہاں سے اس کی بیوی کو تانا دیتی ہے کہ تو تو بڑی اس پر تجھ پر رسوائی ہو کہ تو ہمارے شوہر کو پریشان کر رہی ہے, عنقریب یہ تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے. میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ کہ مومنوں قادریوں چشتیوں سہروردیوں نقشبندیوں کی بیوی کی سماعت یہ ہے,
اور الرجال قوامون علی النساء، قرآن میں یہ کہا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر غلبہ دیا گیا ہے،
مردوں کو عورتوں پر جن سے تذکیر کو تانیث پر غلبہ دیا گیا ہے، تو جب جو ہمارے نکاح میں ہوگی اس کی سماعتوں کا عالم یہ ہوگا، تو جو ان کے آقا اور مولا غوث اعظم ہے تو ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ تو دور سے سننا اگر شرک ہوتا تو یہ تو سنت رسول سے ثابت ہے، حدیث رسول سے ثابت ہے کہ گھر کے مکالمے کو حوریں جو ہے وہ آسمان پر سن لیتی ہے، آسمان نہیں بلکہ جنت میں سنتی بھی ہے اور اس کو وہاں سے جواب بھی دیتی ہے، وہاں سے اس کو جواب بھی دیتی ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی اور تشریح آنے والے درسوں کے اندر، جب یہ کا نابود یا کنستین آئے گا تو یہ شرک پر جو سارا بازار گرم کرتے ہیں انشاءاللہ ترتیب وار سب کی دھجیاں اڑائیں گے اور آپ کے سامنے بتائیں گے کہ رسول اللہ نے توحید کیا بتائی تھی، حضور نے کیا توحید بتائی، اور یہ دعا مخ العبادہ، اس کی انشاءاللہ میں علم فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی تشریح کروں گا کہ معنی میں غلطی جب لاحق ہوتی ہے کہ جب بندہ قرآن کا ترجمہ کرتا ہے اور علم بدی اور علم معنی کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ اردو پڑھنے والے ہیں، اردو بولنے والے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ زبان کی نزاکت آپ کو شعرا میں ملتی ہے، زبان کی نزاکت آپ کو علم فصاحت میں ملے گی، علم بیان میں ملے گی، اس کے بغیر زبان کی نزاکت نہیں سمجھ میں آتی۔ تو ہماری اردو جیسی مخلوط اور معجون زبان، جب تک اس معجون مرکب جیسی زبان کو سمجھنے کے لیے ہمیں غالب کے اشعار دیکھنے پڑتے ہیں۔ کبھی اردو کے بڑے بڑے شعرا، آپ کہیں گے شاہ صاحب غالب کے اشعار کی کیوں بات آ گئی، کیونکہ بہت زیادہ کوئی متقی اور پرہیزگار بن کر کل میری تقریر پر اعتراض جھاڑ دے کہ آپ کو غالب کی، میں نے کہا میں غالب کے میں خانے یا باد خواری کی باتیں نہیں کر رہا، میں اردو کی زبان و نزاکت کی بات کر رہا ہوں، اور جو زبان کے لوگ ہوتے ہیں وہ خشک نہیں، بڑے تر ہوتے ہیں، وہ ہر طریقے سے اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اہل عرب، اہل عرب کی زبان، درس نظامی دینداری کا طبقہ ہے نا اور دینی شعبہ ہے، آپ اس میں سبا معلقہ کے اشعار پڑھتے نہیں پڑھتے؟ سبا معلقہ ایک پورے اشعار کی کتاب ہے جس کا ترجمہ اگر آپ کروں تو آپ کان پڑھیں گے چھی چھی چھی، اتنے گندے اشعار ہیں اس کے اندر، اور یہ آپ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، یعنی اتنے گندے گندے اشعار اس کے اندر ہے کہ ہم اپنے استاد کے سامنے پڑھتے تھے تو ہم سر کو نیچے کر لیتے تھے۔ صرف اس اشعار کے گندے پن سے غرض نہیں ہوتا، وہ جو عربی کے مشکل ترین الفاظ ہیں اس کو سیکھنا ہوتا ہے تاکہ ان الفاظ سے ہمیں قرآن کا ڈھنگ، قرآن کا بول اور قرآن کی چاشنی سمجھ میں آئے۔ اور حضرت عمر نے خود کہا قرآن کو سمجھنا ہے تو زمانۂ جاہلیت کے اشعار پڑھو، زمانۂ جاہلیت کے اشعار پڑھو۔ تو اشعار پڑھنا یہ آپ کی نیت پر مشتمل ہے کہ آپ اس کو شراب خانے کی طرف لے جاتے ہیں یا اس سے معنی کشید کر کے زبان کا فہم حاصل کرتے ہیں، زبان کا فہم حاصل کرتے ہیں۔ میرے لائبریری میں کسی نے مرزا غالب کی کتاب دیوان غالب دیکھ لی تو ناراض ہو گئے، کہنے لگے آپ دیوان غالب پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا میں مقرر ہوں، تقریر کرتا ہوں، تو مجھے اردو کی جاذبیت کے لیے لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے کچھ چیزیں سمجھنی بھی ہوتی ہے۔ یقیناً جہاں عقیدے کے اشعار کے اعتبار سے فاضل بریلوی نے تو اس پر کمال کر دیا ہے، لیکن پھر بھی بندہ عربی ادبی اعتبار سے جو ادبی شخص ہوتا ہے وہ ادبی کتبوں کو پڑھتا ہے، ادبی کتبیں ضروری نہیں کہ جو مذہبی باتوں پر ہو، ادبی کتبیں صرف ادب اور زبان سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اس سے زبان کا استفادہ کیا جاتا ہے۔ اس پر اعتراض کرنا کمکلی اور جہالت ہے، جس طرح میں نے خود آپ کو بتایا کہ حضرت عمر نے خود کہا کہ قرآن کی عربی کو سمجھنا چاہتے ہو تو زمانۂ جاہلیت کے اشعار پڑھو۔ اور آج بھی ہمارے مدرسوں کے اندر مقامات حریری، جو بالکل ایک فراڈی شخص تھا، اس فراڈی شخص کے من گھڑت واقعات ہیں اور وہ عربی کے اندر ہے، لیکن اس نے جو جملے اس نے استعمال کیے ہیں اور عربی کے جو کلمات اس نے استعمال کیے فصاحت و اعتبار کے اعتبار سے وہ لاجواب استعمال کیے ہیں۔ طلباء کو استاد اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ اس کو عربی میں مضبوطی آ جائے، وہ مشکل اور گرانی الفاظ اس کی سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ صرف مشکل اور دقیق الفاظ کو سمجھنے کے لیے آج ہم اپنی زبان کے وفادار نہیں ہیں، ہم اپنی اردو کے اندر نہ جانے کتنے الفاظ انگریزی کے کہنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس میں فارسی اور عربی اشعار زبان پر نہیں لاتے اور ہم اس کو اپنی ہتک سمجھتے ہیں۔ دراصل جو اپنی اردو کے اندر انگریزی کو شمار کریں، میں کہتا ہوں وہ جہالت کا شکار ہے، کہیں کہیں تو انگریزی کے جملے بول دیے جائیں الگ بات ہے، لیکن اردو کا اصل نکھار عربی اور فارسی ہے، اردو کا اصل نکھار عربی اور فارسی ہے۔ تو لہذا ان زبان کو نکھارنے کے لیے اور زبان کے تحفظ کے لیے اس کو بچانا بہت ضروری ہو جاتا ہے، اس کو بچانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح کے دوران ان کلمات کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور عربی کی فصاحت کے چند قوانین بھی آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا، چار سے پانچ، جس کو آپ نے عقیدے کے اعتبار سے اگر اصول اور وہ دینی ٹرمس اگر آپ نے سمجھ لیے تو انشاءاللہ کوئی آپ کے سامنے نہ غلط ترجمہ کر سکتا ہے نہ آپ کسی کو غلط ترجمہ کرنے دیں گے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ جی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ ایمان ہے، اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ ذوق ایمان کے مسئلے پر ہونا چاہیے، اس مسئلے کو ذرا ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ ایمانی باتوں سے بندہ نظریاتی بنتا ہے، تربیت ایمانی باتوں سے ہوتی ہے، اور فضیلت میں اگر نہیں ہوئی تو بندہ پریشان ہو گیا۔ تو اپنے آپ کو فضیلت والا نہیں، مشقت والا بنائیں۔ یہ نہیں کہ خدا دے گا تو اس کو مانیں گے، بلکہ اس لیے کہ مولا دے تب بھی مرضی، نہ دے تب بھی تیری مرضی، پھر بھی تجھے مانتے رہیں گے۔ نظریاتی مسلمان بننا چاہیے، یعنی کہ بندے نے چار دانے تسبیح پڑھے، کیوں آئے تسبیح پڑھنے کے لیے، کیوں آئے ختم خواجگان کے لیے، کیوں آئے ختم قادریہ کے لیے، مال پھنس گیا ہے، ارے پیارے یہ تو ثانوی نسبت ہے، آؤ اللہ کی رضا کے لیے، آؤ غوث اعظم کے سارے ثواب کے لیے، یہ بات کی باتیں ہیں، وہ تو ان کے صدقے سے سب کچھ ہو جائے گا۔ جب تک ہم نظریاتی نہیں بنیں گے، شیطان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، شیطان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم وظائف پڑھیں، جو بھی پڑھیں، ہم خدا کی رضا کے لیے پڑھیں، اور پڑھے خدا کی رضا کے لیے، پھر کہیں مولا تو دے تیری مرضی، نہ دے تیری مرضی، لیکن ہم تجھ سے کبھی امید رکھتے ہیں کہ تو اجر کرنے والے، نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے، تو نیکی تیری راہ میں اخلاص مخلصین کے اجر کو تو ضائع نہیں کرتا۔ نظریاتی بنیں گے، اسی نظریے سے شیطان بھاگے گا۔ شیطان آپ کو سہولت پسند بنانا چاہتا ہے، ہمیں سہولت پسند بنانا چاہتا ہے کہ کام ہو تو عبادت کر، کام نہ ہو تو پھر کیا ضرورت ہے۔ تو سہولت پسند یہ شخص کا، اور خود غرض، معاذ اللہ ایسی طبیعت خدا ہماری نہ کرے، اس سے پھر ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اب کیا ضرورت ہے مجھے جو ہے کہ وہ ختم قادریہ کرنے کی؟ میں نے 40 دن ختم قادریہ کیا، میرا کام ہی نہیں ہوا، تو پھر وہ ایک ایک کر کے سارے وظیفہ چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ ارے بھائی ختم قادریہ 40 دن نہیں پڑھا تھی، 40 دن تھی پڑھا، تیرا کام بظاہر نہیں ہوا، لیکن تجھے پتا ہے تیرے اعمال نامے میں نیکیاں کتنی لکھی گئی، تو نے کتنی قرآنی آیات پڑھی، تو نے کتنی احادیث پڑھی، تو نے کتنے وظائف اس کے اندر پڑھے، کتنے معاملات تو نے اس کے اندر پڑھے، تو یہ تیری آخرت کے لیے کتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ اور حضور نے اس لیے فرمایا کہ مومن جب قیامت کے دن اٹھے گا اور اللہ کے پاس جائے گا، اور جب اس کے گناہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور نیکیاں اس کی کم ہوگی، تو فرشتے آئیں گے، اس کے پڑھنے میں نیکیاں ڈالتے چلے جائیں گے، اور جب وہ نیکیوں کو دیکھے گا تو کہے گا مولا یہ نیکیاں کیسی ہیں؟ فرمائیے تیری وہ دعائیں ہیں جو بظاہر تجھے دنیا میں مستجاب نظر نہیں آئی تھی۔ حضور فرماتے ہیں مومن اگر اپنی نیکیوں کو جب دیکھے گا، وہ کہے گا یا اللہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا مقبول نہ ہوئی ہو، اگر میری دعاؤں کا یہ اجر تھا تو کاش میری دنیا میں کوئی دعا مقبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو ہمیشہ نظریات اللہ کے لیے پڑھنا ہے، کس کے لیے؟ درود پاک پڑھیے گا، قرآن سے نکال کے مجھے۔ اب تھوڑا اس مرحلے کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں، درود پاک محبت سے باواز بلند پڑھیے، درس ختم کر دوں؟ اگر آپ کہیں تو میں ختم کر دیتا ہوں، کچھ بھائیوں نے کہا کہ اس کو تھوڑا بڑھائیں، 45 منٹ سے ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ کریں، تو اگر آپ کی اجازت ہے تو میں چلتا ہوں، ورنہ میں درس کو موقوف کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی۔ اب آئیے چند بزرگوں کی نصیحتوں کی طرف چلتے ہیں، شیطان کے وار کی طرف چلتے ہیں کہ شیطان انسان پر وار کیسے کرتا، اور تعوذ کی تشریح اور اس کی تفسیر جو ہے کہ وہ کیا ہے۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھو تو تم تعوذ پڑھ لیا کرو۔ اس کو تو سمجھ گئے نا کہ اعوذ باللہ کیوں پڑھنا ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے، اعوذ باللہ کیوں پڑھنا ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ اسی صورت کے اندر رب کریم نے شاہ فرمایا کہ شیطان سے تم اپنی جان نہیں بچا سکتے، تمہیں ہماری پناہ لینا پڑے گی، تمہیں ہماری پناہ لینی پڑے گی، اور تمہیں ہمارے حضور آنا پڑے گا۔ محبت سے درود پاک پڑھیے گا۔ ولا تكونوا كالذين، اب قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت سے ہم آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے شیاطین کے بارے میں اور اس کے وسوسوں کے بارے میں ہمیں جو تعوذ کا حکم دیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اور اس کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اب اس کو توجہ میری طرف رکھیے گا، برائے کرم توجہ میری طرف رکھیے گا۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 200 میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، اب شیطان کا وار دیکھیں، ہم شیطان سے نہیں جیت سکتے، ہم شیطان سے رب کی مدد کے بغیر نہیں جیت سکتے. شیطان کتنا خطرناک ہے اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن مجید برہان رشید اس چیز کو اور اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيَاطِينِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ان سے اس بات کی وضاحت فرما لیجئے اور اس بات کو ان کے لیے ذکر کر دیجئے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيَاطِينِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ کہ جس وقت شیطان تمہیں نزغ ڈالے, شیطان تمہیں نزغ ڈالے, نزغ جب شیطان تمہیں نزغ ڈالے تو فرما فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم, اسی وقت تم اللہ رب العالمین کی پناہ کو طلب کرو کہ بے شک وہ سننے والا اور علم والا ہے, بے شک وہ بہت سننے والا اور علم والا ہے. یہاں پر علماء نے لکھا کہ نزغ کا کیا معنی ہے, فرما جب انسان کے پاس شیطان آ کر کھڑا ہو جاتا ہے, شیطان آ کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ نزغ, نزغ کہتے ہیں انگلی سے کسی چیز کو گدگدانے کو. امام قرطبی علیہ رحمت کی تفسیر سے میں نے مانا لیا ہے, امام قرطبی علیہ رحمت احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ نزغن کہتے ہیں گدگدانا, اپنی انگلی سے کسی چیز کو, انگلی کے پوروں سے کسی چیز کو گدگدانا, برائی پر اکسانا اور اس میں فساد ڈالنا. فرمایا شیطان آتا ہے اور وہ تمہارے دل کے اندر گدگداتے ہوئے یہ تمام چیزوں کو داخل کرتا ہے. اور جامع ترمذی کی حدیث ہے سورہ بقرہ کے تحت, حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ انسان کے دل پر فرشتہ القا کرتا ہے اور ایک شیطان بھی اس کے دل پر القا کرتا ہے. فرشتہ جو القا کرتا ہے وہ نیکی کے شوق کو بڑھاتا ہے, حق پر قائم رہنے کی دعوت دیتا ہے. حضور نے فرمایا جب یہ خیال تمہارے دل میں دین اسلام اللہ کی محبت کا پیدا ہو جائے تو تم پھر اس خیال پر خدا کا شکر ادا کرو. اور فرمایا جب تمہیں شیطان تمہیں غربت سے ڈرائے, جب تمہارے دل میں غربت کی بات آئے, مال ضائع ہو جائے گا اس کی بات آئے, حضور فرماتے فقر کی بات آئے, غربت کی بات آئے, مصائب و پریشانی کی بات آئے, حضور کہتے ہیں یہ شیطان کی جانب سے ہے, فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ بقرہ کے اندر جو ہے کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے, شیطان تمہیں مال کے ضیاع سے ڈراتا ہے, شیطان تمہیں مصائب و آرام سے ڈراتا ہے تاکہ مال کی محبت سے ڈرا کر تمہیں حق سے ہٹائے. فرمایا جس وقت یہ خیال تمہارے دل کے اندر آئے تو یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے, فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ نزغ گویا کہ علماء نے اس چیز کا معنی بیان کیا ہے. اب اس میں ایک بات میں عجیب آپ کی خدمت میں پیش کروں, امام قرطبی کی جب میں تفسیر دیکھ رہا تھا, اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, ایک بڑی پیاری بات انہوں نے اس کے تحت میں کی ہے کہ جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے. امام قرطبی نے یہاں پر احکام القرآن کے اندر ایک پورا واقعہ گویا کہ نقل کیا ہے کہ ایک استاد نے اپنے شاگرد سے کہا, ایک استاد نے, یہ بہت کامل نصیحت ہے ذرا اس کو غور سے سنیے, استاد نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اگر شیطان تم کو گناہوں کی طرف اکسائے, استاد نے شاگرد سے کہا کہ شیطان تمہیں اگر گناہوں کی طرف اکسائے تو تم کیا کرو گے بیٹا, تو اس نے کہا کہ میں اس کے خلاف کوشش کروں گا کہ وہ کام نہ کروں. تو کہا اگر پھر دوبارہ بہکا دے تو کہا پھر میں خلاف کروں گا اس کے, کہا پھر بہکا دے تو کہا میں پھر خلاف کروں گا. تو فرمایا تو بہکاتا رہے گا تو کب تک خلاف کرتا رہے گا اس کے, کب تک بچتا رہے گا؟ تو پھر وہ خاموش ہو گیا. کہا اچھا یہ بتا کہ اگر تو کوئی کہیں ایسی جگہ پر چلا ہے اس سلسلے کو طویل کرنے کی بجائے کہ تو کسی بکریوں کے ریوڑ کے قریب سے گزر رہا ہے اور ریوڑ کے ساتھ ایک کتا بھی چل رہا ہے اور کتے نے تجھے دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا, تو اب بتا تو کتے کی بھونک سے اور اس کے زرن سے اپنے آپ کو کیسے بچائے گا؟ کہا وہاں سے دور ہٹ جاؤں گا. کہا اگر وہ اور قریب آ کر تجھے بھونکے تو کہا میں اور دور ہٹ جاؤں گا. کہا اور قریب آ کر تجھے بھونکے تو کہا میں اور دور ہو جاؤں گا. تو فرمایا یہ بھی تو سلسلہ طویل ہو جائے گا. شاگرد نے کہا استاد صاحب اس کا حل کیا ہے؟ کہا کاش اگر تو یوں کر لے کہ جو بکری کے ریوڑ کے ساتھ جو کتا تجھے بھونک رہا ہے اس سے بچنے میں تو دور سے دور جا رہا ہے, تو تو اگر کتے کی بھونک اور اس کے زرن سے بچنا چاہ رہا ہے تو بکری اس کی جو ریوڑ کا چرواہا جو ہے جو چلا رہا ہے, اگر تو اس کے پاس آ کر اس سے مدد لے لے تو وہ چرواہا جو ہے ریوڑ کا وہ تجھے کتے کو بھگا کر تجھے اپنی امان میں لے لے گا اور تو کتے سے بھی بچ جائے گا اور تیرے راستہ گزر جائے گا. کہ بات تو بالکل درست ہے. فرما بلا تشبیہ یوں سمجھ لے کہ وہ کتا جو ہے وہ شیطان ہے جو تجھے زرر دے رہا ہے, اور جب تو اس سے بچنا چاہتا ہے تو خدا کی طرف ہو جا, اگر تو اس سے بچنا چاہتا ہے تو خدا کی طرف ہو جا, اور جس وقت تو خدا کی طرف ہو جائے گا تو اس کا کوئی وار تجھ پر ہرگز نہیں چل سکے گا. اور اسی کے ساتھ امام قرطبی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، حضرت عبد الرحمان بن عوف سے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں کہ یہ تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 200 ہے، لیکن اس کے پیچھے والی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے حضور کو حکم دیا ہے شفقت کا، امت کے لیے تبلیغ کا، اخلاق کا دستور سکھایا، فرما محبوب خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین، محبوب اگر کوئی قصور کر لے اور تجھ سے معذرت چاہے تو اس کی معذرت کو قبول کر لیا کر، اس کی معذرت کو قبول کر لیا کر، اور فرمایا کہ محبوب اس وقت تو اسے نیک بات کا اور اچھی بات کا حکم دے، واعرض عن الجاهلین، اور اپنے رخ انور کو نادانوں سے پھیرے رکھنا، جاہلوں سے اپنے رخ کو پھیرے رکھنا، اگر وہ تجھ سے الجھنا چاہے، جاہل تجھ سے مخمصہ کرنا چاہے تو جاہل سے بحث مباحثہ نہ کرنا، جیسا قرآن نے دوسری جگہ پر مومنین کی صفات بیان کی ہیں کہ اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، کہ جب جاہل تمہیں مخاطب ہو جائیں تو جاہل کو چھوڑو، اس سے منہ نہ لگنا بلکہ اپنا راستہ دیکھنا، وہ تمہاری صلاحیت کو ضائع کرے گا، تمہارا وقت ضائع کرے گا۔ تو قرآن نے کہا کہ محبوب معذرت قبول کیجئے، حکم دیجئے نیک کاموں کا، اور رخ انور ان نادانوں سے پھیر دیجئے۔ اس کے بعد پھر یہ آیت آئی ہے کہ جب شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے تو تم اللہ کی پناہ کو طلب کرو، تو اسی وقت حضور نے ایک سوال کیا رب کی بارگاہ میں، کیف یا رب والغضب، یا اللہ جب غصہ آ جائے کسی کی بات پر تو پھر کیا کیا جائے، اور حضور خود فرماتے ہیں کہ ادبنی ربی احسن تادیب، میرے رب نے مجھے بڑے اچھے ادب سکھائے ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے آداب زندگی سکھائے ہیں، میں اپنے رب کا شاگرد ہوں، میں اپنے رب کا شاگرد ہوں، میرے رب نے مجھے آداب زندگی سکھائے ہیں، اور ایسے آداب مجھے رب نے سکھائے، احسن تادیب، خوبصورت اور بہترین احسن ادب سکھائے ہیں، اور وہ ادب اپنا کر میں کیا ہو گیا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم میرے نیچے ہو گئے اور میں خلق سے بھی بڑا ہو گیا۔ اب اخلاق اور ادب وہ ہوگا جو میری ذات سے ہوگا۔ اب کوئی اگر نیک بننا چاہے تو وہ آداب کو اپنائے، مجھے نیک ہونے کے لیے آداب کو اپنانے کی ضرورت نہیں، آداب کو نیک ہونے کے لیے میری اداؤں کو لینا ضروری ہے، آداب کو نیک ہونے کے لیے میری اداؤں کا لینا ضروری ہے۔ اس لیے کہ انک لعلی خلق عظیم، اللہ فرماتا محبوب ہم نے آپ کو خلق کے اوپر سوار کر دیا ہے، اعلی سوار کر دیا ہے، جس طرح سواری سوار سواری پر ہوتا ہے، جہاں چاہے سٹیرنگ گھما دے سواری اسی طرف چلے جاتی ہے، فرمایا محبوب تو جس طرف ہو جائے گا وہی خلق ہوگا، تو جو کرے گا وہی خلق ہوگا۔ ہم خلق کے محتاج ہیں، ہم سچ بولیں گے تو ہم اچھے کہلائیں گے، ہم پر خلق کا احسان ہے، ہم حق بولیں گے ہم اچھے کہلائیں گے، ہم امانت داری کریں گے اچھے کہلائیں گے، ہم اخلاق کو اپنائیں گے اچھے کہلائیں گے۔ مصطفیٰ پر خدا کے سوا کسی کا احسان نہیں ہے، اخلاق وہ ہے جس پر مصطفیٰ کا احسان ہے، اس لیے کہ اخلاق اسی کو کہیں گے جو ادائے مصطفیٰ ہوگی۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور حضور فرماتے رب نے مجھے بڑے بہترین آداب سکھائے۔ فرما محبوب معذرت قبول کر لیا کر، نیکی کا حکم دیا کر، رخ انور کوئی نادانوں سے پھیر دیا کر۔ سید عالم کہتے ہیں حضرت عبد الرحمان بن عوف اس کے راوی ہیں، احکام القرآن میں امام قرطبی کہتے ہیں کہ حضور نے پوچھا کیف یا رب والغضب، یا اللہ اگر کسی کی بات پر غصہ آ جائے مجھے تو میں کیا کروں۔ یہ تعلیم امت کے لیے، تعلیم امت کے لیے کہ جب غضب آ جائے تو کیا کروں، تو حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے کہا کہ محبوب غضب کا علاج چاہتا ہے، غصے کا علاج چاہتا ہے، تو فوراً اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اسی وقت تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، لیکن یقین کے ساتھ پڑھو، وثوق کے ساتھ پڑھو کہ میں شیطان الرجیم سے تیری پناہ میں آتا ہوں، ان گندی حرکتوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس وقت وہ گندی حرکتوں کو چھوڑنے کی نیت کرو گے تو بس جہاں تم نے اس گندی حرکت کو گندا سمجھا تو سمجھ جاؤ تمہیں خدا نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ اگر گندی حرکتیں تمہیں اچھی لگ رہی ہیں تو تم خدا کی پناہ میں نہیں آئے ہو، اور جب گندی حرکتیں تمہیں گندی لگے اور نفس لوامہ تمہیں جھڑکے کہ تم نے کیا غلط حرکت کر دی ہے، ملامت کر دی، تو سمجھ جا کہ تیرے سر پر قدرت کا سایہ آ چکا ہے، شفقت کا سایہ آ چکا ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید برہان رشید میں اور امام قرطبی نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ اس بچے سے کہا استاد نے کہ اگر تو چرواہے کے ساتھ ہو جائے گا تو چرواہے کی مدد اگر تُو نے لے لی تو وہ تجھے کتے کی ضرر سے تجھے محفوظ کر دے گا۔ فرما بلا تشویح اگر تُو شیطان سے بچنا چاہتا ہے تو خدا کی طرف تُو ہو جا، خدا کی یاد کی طرف تُو ہو جا، تو تجھے اللہ رب العالمین ہر شے سے محفوظ فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیے اقبال نے بھی تصور خودی لکھا ہے نا کلیات کے اندر، اپنے آپ سے بحث کی ہے. میری اس پر ایک مکمل تقریر بھی اگر آپ اس کو سننا چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں فکر خودی کے حوالے سے کہ ہم کون ہیں, ہمیں خدا کا ماننا کیوں ضروری ہے. یہ کانسیپٹ بڑا طویل ہے, میں یہاں پر نہیں رکھنا چاہتا, لیکن آپ سی ڈیز وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں مسئلہ خودی کے حوالے سے کہ خدا کی ہمیں کیوں ضرورت ہے اور خدا کو ہم چھوڑے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, اور ہمارے اندر سے ایک احساس ہمیں خدا کی طرف اٹھاتا ہے. تو مسئلہ خودی پر میں نے چند باتیں وہاں پر پیش کی ہے. یہاں پر میں صرف شیطان کی نجات کے حوالے سے سورہ حشر کی آیت نمبر 19 جو ساری دین کا خلاصہ ہے, سارے اسلام کا خلاصہ ہے, ساری تبلیغ کا خلاصہ ہے, ساری دین داری کو اگر آپ لا کر کسی کوزے میں جمع کریں گے تو سورہ حشر کی آیت نمبر 19 اس کی ترجمانی کرے گی. سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں ہمیں ہدایت کا فلسفہ دے دیا, ہدایت کا معیار بتا دیا کہ تم بچو گے کیسے شیطان سے. فرما فرعون بھی گمراہ ہوا, نمرود بھی گمراہ ہوا, عقل و دانائی کے باوجود, شہرت و عزت کے باوجود وہ گمراہ ہوا, شیطان نے اس کو شکار کر لیا. کیسے شکار کر لیا؟ فرمایا انسان گمراہ کب ہوتا ہے؟ فرمایا محبوب اپنی امت کو کہو, آپ سن رہے اس بات کو, ایک بہت زبردست نسخہ, آپ کی نماز, روزہ, داڑھی, امامہ, کلمہ, پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک سارے اسلام کو یہ ایک آیت بیان کر رہی ہے. اللہ اللہ, ہمارے دلوں کو اللہ اپنے غضب سے نرم کر دے, اپنی شفقت سے نرم کر دے. کتنی بنیادی بات یہاں پر پیش کی جا رہی ہے. خدا کے واسطے اپنے دل سے پردے ہٹا کر, ذہنوں سے تمام تصورات ہٹا کر اس آیت کو دیکھیے کہ اگر کامیاب ہونا ہے اس آیت کے سائے میں آ جائیے. رب کریم فرماتا ہے گمراہ جب ہوں گے جب اس آیت کے خلاف تم نے کیا, اور حق پر جب آؤ گے جب اس آیت کی بات کو سمجھ لیا. ساری باتوں کو قربان جاؤں اللہ کے اس کلام پر, جو بات یہ 100 آیتوں پر کرتا ہے اس کا خلاصہ یہ ایک آیت میں بھی کر کے دکھا دیتا ہے. سورہ حشر کی آیت نمبر 19 کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے ہدایت کے معیار کو بیان کیا. فرمایا ایک فکر اپنے ذہن میں رکھ لو, کامیاب ہو جاؤ گے. فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ, ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا ہے. سب کا خلاصہ ولا تکونوا, نہ ہو جانا ان جیسے. کالذین, وہ جو لوگ تھے, نسوا اللہ, جنہوں نے خدا کو بھلا دیا کہ ہم پر کسی کی حاکمیت نہیں ہے, ہمیں کسی کا حضور اٹھنا نہیں ہے, ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ہم جو چاہیں کریں. رب فرماتا ان جیسا نہ ہونا, یہ رب نصیحت کر رہا ہے. آپ اقوال ذری پڑھتے ہیں اور اقوال ذری آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے جب اقوال ذری کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں نصیحتیں ہمیں کس طرح ملتی ہیں اور خلاصہ ہمارے سامنے کیسا آتا ہے. تو یہ رب کریم نے اپنی جانب سے ہدایت کے تمام معیار کا خلاصہ اور نصیحت دی ہے کہ محبوب امت کو یہ سکھاؤ, ان کے اندر یہ بات ڈالو کہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ, ان جیسے بدبختوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تھا. اس لیے کہ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تھا, فانساہم انفسہم, جنہوں نے خدا کو بھلایا ہم نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا. جو خدا کو بھولے وہ خود کو بھول گئے, جو خدا کو بھولے وہ خود فریبی میں آ گئے, جو خدا کو بھولے وہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے. اللہ فرماتا اولئک هم الفاسقون, اور یہی پکے فاسق ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جس نے خدا کو یاد رکھا اس نے اپنے آپ کو یاد رکھا. وہ حدیث نہیں بلکہ ایک جملہ ہے, علماء نے اس کو حدیث کے طور پر نہیں لیا, بزرگ کا قول لیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو جانا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے رب کو جان لیا, جس نے اپنے آپ کو جان لیا. اس میں اختلاف ہے کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں, لیکن اس میں تقریباً علماء نے کہا کہ یہ حدیث نہیں ہے, یہ بزرگوں کے اقوال ہے. اور حضرت امام قشیری علیہ رحمت نے رسالہ قشیریہ کے اندر جو تصوف کا مقدمہ ہے کشف المحجوب کی طرح, ایک اس پر پورا مقدمہ اور اصول کی کتاب ہے, تو رسائل قشیریہ کے اندر امام ابو القاسم قشیری نے اس کو نقل کیا, اگر تم خدا کو جاننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو جان لو, اگر تمہیں اپنا آپ یاد ہے سمجھ جاؤ تم خدا کے راستے پر ہو. اس آیت سے نتیجہ نکلا. اس لیے کہ جب بندہ خدا کو بھولتا ہے تو اپنے آپ کو بھولتا ہے. فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنی ذات کو سمجھ لیا, اپنے آپ کو جان لیا, اس نے رب کو جان لیا. تو فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم, ان کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا. جنہوں نے اللہ کو بھلایا دراصل وہ خود ہی بھلا دیے گئے, دراصل وہ خود ہی بھلا دیے گئے. تو یہ چند ضروری باتیں تھیں. ایک آخری آیت میں اس حوالے سے آپ کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ کانسیپٹ مکمل ہو جائے اور کل ہم لفظ شیطان کی تشریح کریں. اور اس کے معاملات کو دیکھیں. آج تو میں صرف وسوسائز کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس کو ذکر کر رہا ہوں. اب آئیے اسے ایک واضح اور مفہوم. یہ تو حضور کو کہا گیا نا کہ جب سرکار نے پوچھا یا اللہ جب غصہ آئے تو کیا کروں, تو فرما اعوذ باللہ پڑھو, اور ہم اعوذ باللہ کی تفسیر کر رہے ہیں. تو اس لیے میں نے وہ تمام آیات اور کلمات کو چن چن کے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جہاں پر اعوذ باللہ کا ذکر خود مصطفیٰ کو سکھایا گیا علیہ الصلوۃ والسلام. اب ایک جگہ اور ہے دیکھیے قرآن کے اندر بڑے واضح طور پر, خود میں آگے چل کر الشیطان کی تشریح کے دوران میں چند آیات میں وہاں پر بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, لیکن ایک یہاں پر ایک بات مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں. سورہ المومنون, سورہ المومنون ترتیب مصحف کے اعتبار سے 23ویں سورت ہے. سورہ المومنون اس کی آیت نمبر 97 اور 98 کے اندر اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے محبوب وقر رب اعوذ بک من الحمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. محبوب ہم سے کہیے, محبوب ہم سے یہ کہیے, بلکہ اس کا یہ کہ اپنی امت کو تلقین کیجئے کہ ربی اعوذ بک من الحمزات الشیاطین, اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں, شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. وہاں پر نزع بھی وسوسے کے معنی میں تھا. اس کے وسوسوں میں فرق ہے, آیت ایک ہی کانسیپٹ کو بار بار نہیں بات کر رہی ہے. نزع تھا اکسانا اور گدگدی کے طور پر بیٹھے ہیں وہ بس مزے مزے سے خیال آ گیا زندہ اور خراب خیال آ گیا, اور یہ خراب خیال ایسا ہے کہ خدا نے ہمارے اندر ضمیر کو ایسا رکھا ہے کہ یہ خود کہے گا کہ خراب کیا ٹھیک کیا ہے. آپ نہیں دیکھتے قرآن نیکی کو معروف کہتا ہے, نیکی کو قرآن معروف کہتا ہے اور گناہ کو قرآن منکر کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ برائی کو منکر. معروف جانی پہچانی چیز ہے. معروف کیوں کہتا ہے؟ معروف مانا جانی پہچانی, منکر وہ جو عجیب و غریب ہو. تو نیکی کا نام ہی معروف خدا نے اس لیے رکھا ہے کہ ہمارا ضمیر اس کو خود پہچانتا ہے, ہمارا ضمیر اس کو خود پہچانتا ہے. اور منکر اس لیے ذکر کیا گیا کہ منکر ایسی چیز ہے جو اجنبی ہے, تو ہمارا ضمیر گناہ کو نہیں پہچانتا. ہم گناہ زبردست اس کے اوپر ڈالتے ہیں تب وہ بھاری ہو جاتا ہے, اور پھر نہ ہمیں نوٹ میں قرار آتا ہے, نہ گاڑی میں قرار آتا ہے, نہ بنگلے میں قرار آتا ہے. اس لیے کہ جب ہم ضمیر کو اس کی فطرت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو فطرت گونگی تو ہو جائے گی لیکن تبدیل نہیں ہوگی, اور جب تبدیل نہیں ہوگی تو اس کی بھڑاس اپنے اندر جماتا رہے گا اور اس سے ہمارے اندر بے سکونی بے چینی آ جائے گی. اس لیے خدا نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, میرا ذکر معروف ہے, اس کی طرف آؤ تو تمہیں اطمینان مل جائے گا. میرا ذکر معروف ہے, اور میرا ذکر کوئی اجنبی نہیں ہے. تم اندر سے پوچھو تم میری یاد آتی کہ نہیں آتی, تو اپنے اندر سے پوچھو میں تمہیں یاد آتا کہ نہیں آتا. تو میں تو تمہیں یاد آتا ہوں, میری یاد تو بڑی آشنا ہے. تو آشنا میری یاد ہے تو آشنا شے کے پیچھے آؤ گے تو اطمینان ملے گا, ناشنا چیز کو کھوجو گے تو بند گلی میں گھس جاؤ گے, وہاں پریشان اور اضطراب کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اس لیے فرمایا کہ معروف ہے اور منکر ہے. اب رب کریم فرماتا محبوب ان سے کہیے کہ اے میرے رب میں شیطان کے وسوسے سے تیری پناہ میں آتا ہوں, اور میرے رب وہ اعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ بڑے قابل غور جملے ہیں. اللہ اکبر. جو دوسری آیت ہے کہ وہ اعوذ بک ربی ان یحضرون, ایک تو وہ تھا کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, شیطان حمزات شیاطین. حمزات کا معنی میں آنے والے درس میں پیش کروں گا کہ حمزات کس کو کہتے ہیں. یہاں صرف میں اس کا معنی وسوسے کے کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے. اس وسوسے اور اس وسوسے میں فرق ہے. ادھر نزغن کہا ہے شیطان کے لیے, یا حمزات کہا ہے, ان دونوں میں فرق ہے. حمزات ایک الگ قسم کے وسوسے کو کہتے ہیں, نزغن ایک الگ قسم کے وسوسے کو کہتے ہیں. نزغن وہ گدگدگی والا وسوسہ جو زبردست ایک مٹھاس کی صورت میں آ رہا ہے, اور حمزات کیسے وسوسے کو کہتے ہیں وہ تشریح طلب آنے والے درس میں پیش کروں گا. لیکن آنے والی آگے والی آیات یہ ہمیں بڑے توجہ دلاتی ہے کہ حضور سے یہ بھی کہا گیا کہ محبوب کہو وہ اعوذ بک ربی ان یحضرون, اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے. آئے, آئے, آئے. یا اللہ وہ شیطان میرے پاس آئے, وہ وسوسہ ڈالے, میں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں, اور وہ میرے پاس آئے میں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں. یہ ربی جو ہے ربی ان یحضرون کہ وہ میرے پاس آئے اور وسوسہ ڈالے, یہ بہت بنیادی ماخذ ہے. میرے مصطفیٰ نے اس پر کیا کیفیت بتائی ہے اور کیا باتیں بتائی ہیں, انشاءاللہ وہ آنے والے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہاں وسوسے کی تین قسمیں بن گئی, ایک نزغن تھا جس کی آج وضاحت کر دی گئی, ایک ہے حمزات, اور ایک ہے ربی ان یحضرون جب وہ میرے پاس آئے. تو یہ وسوسے کی تین قسمیں بن جاتی ہے, اور ہم ان تینوں کو سامنے لا کر دیکھیں گے, اور شیطان کے اس وار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. قرآن نے اس کے سارے وار اور حربے بتا دیے ہیں تاکہ ہمارا ماننے والا کوئی پریشان نہ ہو، گمراہ نہ ہو. اور اس کے ساتھ مزید تشریحات آنے والے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے مکر و کیب سے محفوظ فرمائے. ہمارا مقصد صرف اپنے شعور کو بالغ کرنا تھا. اب آپ دیکھیے ہم قرآن پڑھتے ہیں کتنی ذمہ داری کی باتیں ہم چھوڑ جاتے ہیں. یہ کتنی ضروری باتیں ہیں اعوذ باللہ سے متعلق. میں نے پہلے دن آپ کو کہا تھا کہ ہماری زندگی کی جو ہدایت کے تمام شعبے ہیں وہ اس تعوذ کی تفسیر کے اندر پنہا ہے. اس کو اگر ہم نہیں سمجھ سکے ایک قدم بھی ہم صراط مستقیم پر نہیں رکھ سکتے. اس لیے اس کو سننا، اس کو سمجھنا اور پھر نبی پاک کے وسیلے سے دعا کر کے اس پر عمل کی جستجو کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ہم شیطان شیطان تو کرتے ہیں لیکن اس کی حربوں کو ہم نہیں سمجھ پاتے. ہمارے ضمیر سے آنے والے دس میں بتاؤں گا، ہمارے ضمیر سے کئی آوازیں اٹھتی ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ فرشتہ بول رہا ہے کہ شیطان بول رہا ہے. ہم سب کو نیکی سمجھتے ہیں اور یا تو پھر ہم سب کو برائی سمجھتے ہیں. انشاءاللہ رمضان کا یہ مہینہ ملا ہے تو ہم شیطان کے ہر وار کو دیکھیں گے اور رحمانی قوت سے انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے. یا اللہ ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما. شیطان، رجیم، مردود، حمزات الشیاطین اور شیطان کے نزغ سے مولا کریم ہمیں پناہ مرحمت فرما. مولا کریم حاضر نے محفل نے اپنا قیمتی وقت یہاں پر دیا، تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما. ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. مولا ان باتوں کو اپنے خیالات میں، اپنے تفکرات میں، اپنے معاملات میں دورانے کی، گردان کرنے کی، سوچ کرنے کی، بار بار دماغ میں اس کو ریپیٹ گردان کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما. اس جذبے کے ساتھ کہ ہم اس پر عمل کریں، مقابلہ کریں. اس لیے کہ اگر ہم اس پر غور نہیں کریں گے تو شیطان تو سیدھا ایمان پر ہاتھ ڈالے گا اور ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے. اللہ اکبر. مومن کے پاس اگر یہ نہیں رہا تو قیامت میں وہ کیا کرے گا؟ یہ دنیا تو جیسی گزر گئی نشیب و فراز کے ساتھ، آنے والی زندگی کی کامیابی تو صرف ایمان میں میرے بھائیوں. وہ ایمان اگر پورا دل لے جاؤ تو سبحان اللہ، پھر تو بات کیا ہے، پھر تو پوری جماعت کو بخشواؤ گے. ورنہ وہ ایمان تو اتنی برکت والی چیز ہے، سونا تو سونا ہے جی، وہ تولا ہو یا رتی ہو. سونا تو سونا ہے، وہ تولا ہو یا رتی ہو. تولا ہو تو زیادہ کماؤ گے، رتی ہوگی تب بھی تمہاری قدر کی جائے گی. تو ایمان ایسی چیز ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو بندہ جہنم میں نہیں جائے گا. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا سے نقطہ بھی اگر ایمان کا رہا دل میں اور اس کی جان روح نکل گئی، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رہا تو اس ایمان کی اتنی قدر ہے کہ خدا اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا، اسے عذاب نہیں دے گا. اور ایمان بچے گا کیسے؟ جب ہم اس کے دشمن سے مقابلہ کریں گے، ہم اپنے گھر پر مضبوط تالا لگا کر رکھیں گے. ایمان بچے گا کیسے؟ ہم ایمان کی، ہم اپنے اس ایمان، جس پرندے، ایمان جو یہ پرندہ ہے جس پنجرے میں بند ہے، ہم اس کے گرد ایک مضبوط فصیل عمارت بنا کر رکھیں گے کہ اس کا دشمن جو ہے، اس کا شکار کرنے والا جو ہے وہ شیطان ہے، وہ اس کو شکار نہ کر لے. اور اس میں اتنی جرت نہیں ہے. اگر ہم خدا کی طرف آ گئے اور خدا کی رضا کی طرف آ گئے، امام قرطبی اللہ آپ کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، کتنی پیاری بات فرمائی. فرمایا چرواہا کے پاس آ جاؤ گے تو کتے کی شر سے بھی بچ جاؤ گے اور راستے کی خرابی سے بھی بچ جاؤ گے. تو صرف آنا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. مولا کریم ہمیں تیرے دین سے وفا کرنے کی توفیق مرحمت فرما. ہمیں اپنی پوری زندگی دینی معاملات میں غور و تحمس کرنے کی توفیق مرحمت فرما. ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ شیطان تو دین کے راستے میں آ کر بہکائے گا. تو ہم جس کے پیچھے چل رہے ہیں اس کا بھی ہم محاسبہ کریں، جو لٹریچر پڑھ رہے ہیں اس کی بھی تحقیق کریں، جو سن رہے ہیں اس کی بھی تحقیق کریں. اس لیے کہ شیطان بازار، شیطان جو ہے وہ دیندار شخص کے لیے بازاروں میں جا کر نہیں بیٹھے گا. اس نے کہا صراط المستقیم، جو راستہ ہدایت کا ہے میں اس پر آ کر بیٹھوں گا. ہمیں چاہیے جن سے ہم ہدایت لے رہے ہیں ہم دیکھیں کہ خود ان کا معیار ایمان کیا ہے اور وہ خود ان کا تعلق کن سے ہے. ہم جو سلیبر اور نصاب پڑھ رہے ہیں ہم دیکھیں کہ وہ جھوٹ ہے یا واقعی میں وہی تفسیر ہے جو اللہ نے تفسیر اور ترجمے کے لیے جس کا نصاب اور شرائط پیش کی ہے. یہ تمام تحقیق کے ساتھ اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور جو قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، تو اس کے لیے تو تمام راہیں ہموار ہو گئی ہے، اسے حادی بھی مل گیا ہے، منزل بھی مل گئی ہے. بس اب اس نے اٹھ کر روڈ پر آ جانا ہے، اب اس نے اٹھ کر سڑک پر آ جانا ہے، اب اس نے اٹھ کر صراط مستقیم پر راستے پر آنا ہے، اب اسے منزل بھی مل گئی ہے، رہنما بھی مل گیا ہے، رہنما بلا رہا ہے آؤ، راستہ بھی سامنے ہے، اٹھنا ہم نے خود ہوگا، وہاں تک اٹھ کر ہم نے چلنا ہوگا۔ جس وقت ہم نے اس راستے پر پاؤں رکھ گیا رکھ دیا تو پھر رہنما کا کام ہے، وہ گھسیٹ کے خود ہمیں لے جائے گا جہاں ہمارا مقدر و مقام ہے۔ اے اللہ ہمیں سوج اور فہم کامل عطا فرما، فہم قرآن سے ہمارے قلوب، مولا کریم ہمارے قلوب کا شرح فرما اور ہمیں فہم قرآن نصیب فرما، جو بیمار انہیں صحت کامل عاجلہ عطا فرما، جو پریشانی حال میں مبتلا ان کی پریشانی کو دور فرما، جو امراض میں مبتلا ان کی پریشانی امراض کو مولا کریم دور فرما، جو حضرات دور دراز سے تشریف لائے تمام کی جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما، مولا کریم جو کوتاہیاں غلطیاں ہوں اسے معاف فرما، ہمیں قرآن کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اس کٹھن راہ پر جو ہم چل پڑے ہیں، تیری رحمت تیری شفقت اور مولا کریم تیرے وہ بندے جن پر شیطان کا وار نہیں چلتا، ان کی معیت، ان کی سنگت، ان کی رفاقت ہمیں مرحمت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم ارزاقہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک دفعہ صداقت کی